اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ روزے وفات جانگداز حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ تمام جوانان عزیز و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ کارگاہ میں ایک اہم تربیتی نقطہ جو انسان آشنا ہوتا ہے اس سے، وہ اسوہ کی شناخت ہے اور رول ماڈل، تربیتی عمل میں سب سے زیادہ مؤثر چیز انسان کی تربیت کے لیے اسوہ ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعارف کروایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یا رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ مفہوم دیگر اہم دینی بنیادوں کی طرح ناشناختہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور تربیتی کمزوریاں یا تربیتی ضعف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تربیتی وسائل جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، ان کے بغیر تربیتی عمل ہوا ہے یا اصلاً سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اسوہ، ابھی سادہ سمانہ ذہن میں رکھیں آپ تاکہ آگے بڑھ کر بات اس کی واضح ہو جائے گی۔ اسوہ سے مراد رول ماڈل ہے، نمونہ، ایسا انسانی نمونہ جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، جس کو دیکھ کر اپنی تشکیل کرتا ہے انسان۔ خصوصاً جو نقطہ ذکر کیا تھا مقصد خلقت کے عنوان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اسوہ کی ضرورت زیادہ شدید محسوس ہوتی ہے کہ بغیر اسوہ کے یہ عمل ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو بنانا ہے، انسان بنانا ہے و انسانی کمال تک پہنچانا ہے، اپنے آپ کو حقیقت انسانی تک رسائی حاصل کرنی ہے ہم نے۔ جب تک کوئی انسانی جامع و مکمل نمونہ نہیں ہوگا، ماڈل نہیں ہوگا ہمارے سامنے، ہم اپنے تخیلات کے مطابق، اپنے وہم و گمان کے مطابق اپنے آپ کو انسان بنا رہے ہیں، جبکہ وہ شکل جو بنے گی وہ انسان شاید نہ ہو۔ لہذا انسان بننے کے لیے ایک انسانی رول ماڈل ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسوات متعارف کروائے ہیں۔ سب سے عظیم ترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی طرح اسوات ہیں انبیاء کرام کے و معصومین کرام کے علیہم السلام، یہ سب کے سب اسوہ ہیں۔ اگرچہ بعض کے نام کے ساتھ اسوہ کا لفظ آیا ہے اور بعض کے نام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تکرار ہو کہ یہ بھی اسوہ ہیں، یہ بھی اسوہ ہیں۔ رسول اللہ کے نام گرامی کے ساتھ آیا ہے کہ رسول اللہ اسوہ ہیں، باقی انبیاء کا ذکر بھی اسی لیے قرآن میں کیا گیا ہے کہ یہ اسوہ ہیں آپ کے لیے، یہ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے۔ یعنی آپ نے اپنی شخصیت جب بنانی ہے، اپنی تعمیر کرنی ہے آپ نے تو اس ماڈل کے مطابق کرنی ہے، اس نمونے کو دیکھ کر آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ امام عربی زبان لغت کے لحاظ سے امام کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغت کے لحاظ سے معنی ہے، ڈکشنری معنی۔ لغوی معنی امام کا سہل ہے، سہل جانتے ہوں گے آپ سب کے سب، ممکن ہے اپنے علاقائی زبان میں نام اس کا مختلف ہو۔ معمار یا مستری جب دیوار بنا رہا ہوتا ہے، دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک دھاگا اور اس میں ویٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے، ایک ہک، تین حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک اوپر ایک سوراخ والی ہک ہوتی ہے، اس میں سے دھاگا نکلا ہوا ہوتا ہے، نیچے ویٹ ہوتا ہے، اس کو سہل کہتے ہیں۔ مختلف زبانیں ہیں، ہر زبان میں کہیں کچھ اور کہتے ہیں، کہیں اردو میں سہل کہتے ہیں اس کو، فارسی میں بھی سہل ہی کہتے ہیں، شاقول بھی کہتے ہیں۔ عرب اس کو امام کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے، اصطلاح میں نا اصطلاحی معنی امام کا پیشوا ہے، رہنما ہے اور ہادی ہے، لیکن لغت میں ڈکشنری میں جو ابتدائی معنی ہے امام کے لفظ کا، وہ سہل ہے، جس کے ذریعے سے دیوار کو سیدھا رکھا جاتا ہے۔ انسانی پیشوا کو بھی امام اس لیے، یا انسانوں کو بھی امام کی ضرورت اسی وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ انسان نے اپنی تعمیر کرنی ہے، ہم سب اپنے شخصیت کو بنا رہے ہیں، اب معمار ہیں ہم سب، میسن ہیں، معمار ہیں، اپنی ذات کے معمار ہیں۔ اگر توجہ ہے کہ ہم معمار ہیں تو بھی آپ معمار ہیں، اور اگر توجہ نہیں ہے تو بھی آپ ہیں معمار ہیں، آپ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ حرکات و سکنات تمام کے تمام اپنے وجود کے ردے لگا رہے ہیں آپ۔ مثلا جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے، جب اول فول باتیں کر رہا ہے تو بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے، ہنسی مذاق میں مشغول ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر میں مصروف ہے۔ کوئی عمل انسان کا، کوئی اشارہ انسان کا فضول نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہی آیت کریمہ کے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ ذرہ برابر جو حرکتیں آپ انجام دیتے ہیں، یہ سب کی سب اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں، با مقصد کام کر رہے ہیں، بے مقصد کام کر رہے ہیں، لہو خدا نخواستہ انجام دے رہے ہیں، فوش انجام دے رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی اور حرکت ہم سے سرزد ہوتی ہے، یا حتیٰ جو ذہنی تخیلات ہیں ہمارے، یہ بھی ضائع نہیں ہوتے، یہ بھی ہماری شخصیت کے ردے بنتے جا رہے ہیں۔ بس ہم سب کے سب اپنی تعمیر میں مصروف ہیں، تمام افراد جو کوچوں بازار میں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، رکشے دوڑا رہے ہیں، اڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فساد خانوں میں مصروف ہیں اس وقت، یا کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جو جہاں ہے عورت ہو یا مرد، وہ دراصل اپنی تعمیر میں مصروف ہے، بیکار کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ جو نشے کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنی تعمیر میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ لیکن بنیں گے کیا؟ آیا آخر میں واقعی کہ انسان بنیں گے؟ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا ایک ماڈل بنایا ہے، اس ماڈل کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لہذا قرآن میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یوم ندعو کل اناسن بے امامہم، ہم ہر ایک کو اس کے ماڈل کے ساتھ اٹھائیں گے کہ کیسا بنایا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ وہ جو خدا نے امام مقرر کیا ہے، اسوہ بنایا ہے، اگر اس کے ساتھ مشابہ ہوا یہ اور اس جیسا ہوا، یہ انسان سمجھا جائے گا، اور اگر اس جیسا نہیں ہے، یہ کسی اور زمرے میں درج ہو جائے گا، انسانیت میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ ہم دھوکے میں نہ آئیں، یہ کھال ہمیں دھوکہ نہ دے۔ آج کل پوری ایک صنعت ہے کہ پرندوں کو اور جانوروں کو شکار کر کے ان کی جلد اتار لیتے ہیں صحیح و سالم، پھر اسے خشک کر لیتے ہیں اور اس جلد کو دوبارہ سی کے اس کے اندر بوسہ بھر دیتے ہیں، اور کھال اصلی ہوتی ہے جانور کی، لیکن اس کے اندر جانور نہیں ہوتا۔ آپ بڑے امیر لوگوں کے گھروں میں خصوصاً جائیں تو آپ کو وہاں اصلی کھال والا شیر ملے گا، اصلی کھال والے جانور ملیں گے جن کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، اور ان جانوروں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، نہ عورتیں ڈرتی ہیں، نہ مرد ڈرتے ہیں، نہ بچے ڈرتے ہیں، جبکہ وہ اصلی کھال ہے، حقیقی کھال ہے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ سب اتنا شعور رکھتے ہیں کہ اس کھال کے اندر جانور موجود نہیں ہے، یہ صرف جانور کی کھال ہے۔ اور اسی طرح انسان بھی ہیں، اس گھر کے اندر جو جانور کی کھال ہے، جو انسان رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، بعض وہ بھی صرف کھال ہے انسانی، اندر اس کے انسان نہیں ہیں۔ جس گھر میں وہ پرندہ خشک کیا ہوا پڑا ہوا ہے، یا جانور خشک جانور یا خشک کھال اس کی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے دھوکے میں ہم نہیں آتے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، اسے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ محظوظ ہوتے ہیں، تفریح ہوتی ہے ہماری۔ اسی طرح گھر کے جو مالک ہیں وہ بھی کھال رکھتے ہیں، اس کھال کے اندر ضروری نہیں کہ انسانیت بھی ہو، اس کھال کے اندر بھی ممکن ہے بھوسا بھرا ہوا ہو، اس کھال کے اندر کوئی اور شکل بھری ہوئی ہو۔ کھالوں کے دھوکے میں نہ آئیں، جلد کے دھوکے میں نہ آئیں ہم، کہ یہ جلد انسانی ہے، بس اس کے اندر حقیقتاً انسانیت بھی موجود ہے۔ اسوہ مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا، یا ضرورت اس وجہ سے تھی کہ انسان کو انسان بننے کے لیے، مقام انسانیت تک جانے کے لیے ایک ایسے نمونے کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو تشکیل دے اور اپنے آپ کو بنائے۔ لیکن اکثریت نے ان اسووں کو پہچانا نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور نہ صرف پہچانا نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور ان کو ستایا ہے، اذیتیں پہنچائی ہیں۔ ایک قلیل طبقے نے انہیں مانا ہے، قبول کیا ہے، لیکن صرف عقیدت مند بنے ہیں ان کے، انہیں اسوے کا طور پر اپنایا نہیں ہے، رول ماڈل کے طور پر انہیں اپنایا نہیں ہے، اسوہ بنا کر اپنی زندگیوں میں نہیں داخل کیا، صرف ان کی تقدیس کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی ثنا کی ہے، اور ان کے بارے میں اچھے اظہارات کیے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے۔ ہم اس وقت جو بھی شخص جس حالت میں بھی ہے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عالم ہو یا غیر عالم، عملی طور پر اس کی شخصیت کسی نہ کسی نمونے، کسی نہ کسی اسوہ کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر غور کرے، اپنے ارد گرد غور کرے کہ میں نے جو اپنی شخصیت بنائی ہے، تشکیل دی ہے، رول ماڈل کون سا رہا ہے، تعریف میں نے کس کی ہے، لیکن مشابہت میری کس سے ہے۔ خب، ایک بڑی تعداد اس وقت عطا مجالس میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے ہیں، جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ہمارے محب ہو، چاہنے والے ہو، چونکہ ہمارے لیے روتے ہو آپ اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو، یہ دلائل ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، لیکن تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ خب، یہی لوگ ہم دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، روتے ہیں، اور امام حسین کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں، ان کی اپنی شخصیت کے لحاظ سے ان کو دیکھیں کہ اپنی شخصیت میں امام حسین علیہ السلام سے کوئی مشابہت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ عقیدت ضرور رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، لیکن اپنی شخصیت میں انہوں نے امام حسین کو نہیں آنے دیا۔ شخصیت ان کی کسی فلمی ایکٹر کے مشابہ ہے، کسی کھلاڑی کے مشابہ ہے، کسی مغربی رول ماڈل کے مشابہ ہے۔ اس وقت ہم میں سے سب اپنا اپنا جائزہ لیں، جو کچھ ہمارا حلیہ ہے بظاہر، ظاہری حلیہ، یہ ظاہری حلیہ کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہم نے اپنایا ہے، کوئی رول ماڈل دیکھا ہے ہم نے، مثلا بالوں کی کٹنگ ہم نے کہیں سے اپنائی ہے، لیے لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے کہیں سے لیا ہے ہم نے، یہ لباس کسی رول ماڈل سے لیا ہے ہم نے۔ مجھے یاد ہے، آج کل تو یہ کم ہو گئی ہیں یہ چیزیں، خواتین وہ کڑھائی اور سلائی اور ان چیزوں میں پہلے مشغول ہوتی تھیں، آج کل صرف پیزا خریدنے میں ماہر ہیں، ایس ایم ایس کرنے میں، موبائل جب سے آیا ہے تو خواتین وہ زنانہ کام سارے بھول گئی ہیں، صرف موبائل کی ماہر ہو گئی ہیں، اور رنگ کال پر بھی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کر لیتی ہیں، رنگ کال جب آ جائے، اپنے جاننے والے کا نمبر نہ بھی کسی اور کا اشتغلتی سے مل گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اپنے جو ہنر ہیں ان کے وہ سیکھ سکے، لیکن پہلے ایک کام خواتین اکثر، گھریلو خواتین یہ کام کرتی تھیں، یا پڑھی لکھی بھی ان پڑھ بھی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے وہ سویٹر بنتی تھیں، جرسیاں سویٹر بناتی تھیں، اور اکثر یہ نظر آتا تھا کہ ایک مرد یا کوئی عورت یا کسی نے کوئی اچھے ڈیزائن کا سویٹر پہنا ہوا ہے تو خواتین وہیں پر وہ سلائیاں لے کر آ جاتی تھیں اور اس کو کہتی تھی تھوڑی دیر ادھر رک جاؤ، میں ڈیزائن اتار لوں۔ دیکھا ہوگا یہ منظر، آج کل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چونکہ نہیں کرتی، اصل طریقہ ہی نہیں آتا ان کو سویٹر بنانے کا، چونکہ چائنا بنا رہا ہے یہ خرید لیتی ہیں جا کر بازار سے، لیکن پہلے یہ ہنر خواتین کا تھا، جانتی تھیں، اور بہت زیادہ روزمرہ ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے کہ اجنبی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی بھی جا رہا ہے، مثلاً فرض کریں چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، مسافر ہے، مہمان ہے، اور بلا تکلف اسے کہتی تھیں کہ بھائی فلاں تھوڑی دیر، پانچ منٹ تم ٹھہرو میرے سامنے ادھر، میں اس کا ڈیزائن اتار لوں، اور وہ بڑی مہارت سے فوراً اپنے پاس ڈیزائن اتار لیتی تھیں، پھر اسی کے مطابق جا کر سویٹر بنا کے اپنے کسی عزیز کو دے دیتی تھی۔ یہی کام ہم سب کر رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت میں دیکھیں، ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈیزائن لیا ہوا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا، ایک بوٹ کہیں سے اتار لیے ہم نے، جرابیں کہیں سے لے لی ہم نے، کالر کہیں سے بنوا لیے، بٹن کہیں اور سے لے لیے ہم نے، اور رنگ کہیں اور سے لباس کا لے لیا، ہولیا کہیں سے لے لیا، چہرے ہمارے گواہ ہیں کہ ہم نے کسی سے ڈیزائن اتارا ہے، یہ بعض اوقات شعوری طور پر اور بعض اوقات لاشعوری طور پر، توجہ نہیں ہے کہ یہ کس سے لیا ہم نے یہ ڈیزائن، چونکہ ہمارے سامنے صبح و شام میڈیا میں اور لائیو بہت سارے رول ماڈل گھومتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہم یہ سب ہماری زندگیوں میں ہیں، ان سے ہمیں کوئی عقیدت نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، عورت جن کی میں نے مثال دی ہے، یہ عورتیں جب کسی مرد کے سویٹر سے ڈیزائن اتارتی تھیں تو اس مرد سے عقیدت نہیں ہوتی تھی، ان کو آشنائی بھی نہیں تھی، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کون ہے یا اس کی تعریف کریں، نہ، انہیں صرف اس کے ڈیزائن سے سروکار ہوتا ہے۔ عقیدت کس سے ہے ان کو؟ عقیدت اپنے ماں باپ سے ہے، عقیدت اپنے بہن بھائی سے ہے، عقیدت ان کو اپنے شوہر سے ہے، لیکن جس سے عقیدت ہے اس سے ڈیزائن نہیں ملتا، اور جس کے پاس ڈیزائن ہے اس سے عقیدت نہیں ہے۔ اس وقت مذہبی طبقے کی یہ حالت ہے کہ مذہبی دنیا کو، مذہبی لوگوں کو عقیدت خاص ہستیوں سے ہے، لیکن ان ہستیوں کا کوئی ڈیزائن مذہبیوں نے اپنی زندگی میں نہیں اتارا، ذرا برابر جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اسوہ کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر نہیں اپنایا ہم نے۔ رول ماڈل ہم نے کلچر سے لیے ہیں، ہماری زندگیاں رول ماڈل کے مطابق گزر رہی ہیں، مثلا ہمارے گھروں کے اندر جو کھانے پکتے ہیں وہ یہ سارے کہیں نہ کہیں سے اتارے گئے ہیں، ڈیزائن کہیں نہ کہیں سے سیکھے گئے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں، ان سب امور کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے ہم نے کوئی چیز کاپی کی ہوئی ہے، جوانوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے کاپی کی ہوئی ہے کہیں سے، اور چونکہ کاپی کرنے کی صلاحیت انسان میں ہے اور اس نے کرنی ہے یہ کاپی، کسی نہ کسی سے کچھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل اور اسوے بنائے ہیں کہ ان سے لو، اگر کاپی کرنی ہے تو ان سے آپ ڈیزائن لو، زندگی کا طرز زندگی ان سے سیکھو آپ۔ یہ اسوے سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، وہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ان اسوات حسنہ میں معصومین علیہ السلام ہیں، ائمہ ہدا و اہل بیت علیہ السلام ہیں، سب سے اعلیٰ اسوے یہ ہیں، اور وہ ہستیاں جو اہل بیت میں ہی ہیں، شامل اہل بیت سے تعلق ہے ان کا، اگرچہ نبی و امام و معصوم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے انبیاء سے اور الہی اسووں سے ہی اپنی زندگیاں سنواری ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں، یہ بات اسوہ کی بات پہلے مفصل بیان کی ہے، شاید آپ میں سے بعض نے یہ گفتگو سنی ہوئی ہو، اگر نہیں سنی تو حاصل کر کے سنیں اس کو۔ اسوہ فاطمیہ کے نام سے یہ باس ہے، اسوہ فاطمیہ۔ اسوہ فاطمیہ کی باس کے ضمن میں یہ بیان کیا تھا کہ تین طرح کے اسوے ہیں، تین طرح کے رول ماڈل ہیں جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے۔ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک اسوہ سیئہ ہے، اور ایک اسوہ مہملہ ہے۔ اسوہ حسنہ جو خدا نے رول ماڈل بنایا ہے، الہی اسوہ، بہترین اسوہ، جامع اسوہ، حسین اسوہ، حسنہ جس میں حسن ہے، جس میں موزونیت ہے، جس میں خوبصورتی ہے، اور جس کے اندر ہر چیز بہترین ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ فاسدہ یعنی بہت ہی خراب رول ماڈل، کرپٹ رول ماڈل، بیہودہ رول ماڈل، ایسا رول ماڈل جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، فاسد لوگ، غلط لوگ، بچے چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور جو ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے وہ فوراً پلاسٹک کی گن ہاتھ میں لے کر، یا کوئی اور ریسلنگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ کانگڑی قسم کے بچے جن کی پسلیاں باہر نکلی ہوتی ہیں، یہ ریسلر بن جاتے ہیں خود، اور وہی اداکاری شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے ریسلنگ میں دیکھی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ٹی وی اور ڈرامہ اور میڈیا آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل کر رہا ہے۔ فاسد اسوے، فاسد اسوے اس وقت ہماری زندگیوں میں رچ بس گئے ہیں۔ ہم نے گفتگو کا انداز انہی سے سیکھا ہے، ڈائیلاگ انہی سے سیکھے ہیں، رہن سہن انہی سے سیکھا ہے، طور اتوار انہی فاسد اسووں سے سیکھے ہیں ہم نے، یہ فاسد اسوے ہیں۔ اور ایک ہے مہملہ اسوے، مہملہ اسوے وہ ہیں جن کے جو بظاہر بہت اچھے ہیں، لیکن صرف ان کی تعریف کی جاتی ہے، تقدیس کی جاتی ہے، جس طرح یہ مقدس لوگ ہوتے ہیں جو کرتے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کا رول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نیک آدمیوں کے طور پر مشہور ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ انہی کے گرویدہ ہوتے ہیں، انہی کے مرید ہوتے ہیں، انہی سے سب کچھ رہنمائی لیتے ہیں، جو بالکل رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ہر چیز میں لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، یا ہر چیز میں کوئی ایسے تک بندی کر دیتے ہیں، کسی چیز کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ غلط لوگ بھی نہیں ہوتے، غلط لوگ نہیں ہوتے، ہوتے ٹھیک لوگ ہیں، گناہ نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، فساد کے مرتکب نہیں ہوتے، چوری چکاری نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، معصیت نہیں کرتے، شیطانی عمل نہیں کرتے، ظاہراً صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ذمہ دار نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا، کچھ بھی، صرف اپنی ذات میں اچھے لوگ ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک ان پڑھ اچھا آدمی ہو جو دوسروں کو پڑھا نہیں سکتا، ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا سکتا دوسروں کو، اب اس سے کیا سیکھیں بچے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ خود نہیں جانتا، لیکن غلط کام نہیں کرتا خود، آج تک اس نے غلط عبارت نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، آج تک اس نے غلط ایس ایم ایس نہیں کیا، چونکہ ایس ایم ایس پڑھ ہی نہیں سکتا، بہترین آدمی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ غلط کام کرنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے۔ ایسے لوگ عموماً عام متدین اور مومن اچھے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور مرید بنا لیتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں۔ اسوہ حسنہ وہ لوگ ہیں جن کا معاشرے کے اندر ایک رول ہے، جن کے اندر ایک صلاحیت ہے، جن کا ایک کردار ہے، ان کے اس کردار کو دوسروں نے اپنانا ہے۔ اسوات میں صف اول عرض کیا ہے کہ انبیاء و ائمہ اطہار و اہل بیت علیہم السلام ہیں، اسوات حسنہ جو معصوم ہیں، مقام عصمت پر فائز ہیں، اور اسوات حسنہ میں ان کے بعد درجہ ان کے متعلقین کا یا ان کے شاگردوں کا ہے، ان کے پیروکاروں کا ہے، جس میں بہت ان کے صحابہ، ان کے شخصیہ شاگردان اور ان کے پیروکار اور علماء میں وہ منتخب لوگ جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ لوگ اسوہ کے درجہ پر فائز ہیں. ان یہ اسوات حسنہ ہیں. ہم نے اسوہ حسنہ اس وقت اپناتے ہیں جب فاسد اسوہ سے نجات ملے اور جب ہمیں مہمل اسوہ سے نجات ملے. مہمل یعنی بیکار، اچھے بیکار لوگ، وہ اچھے لوگ جو بالکل بیکار ہیں، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکن ہیں بہت اچھے. کیوں اچھے ہیں؟ چونکہ غلط کام نہیں کر سکتے. مثلا وہ نابینا جس نے آج تک نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم پہ اس کی نگاہ نہیں پڑی اس لیے کہ دیکھ نہیں سکتا وہ، یا وہ گنگا جس نے آج تک غیبت نہیں کی کسی کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا چونکہ بول نہیں سکتا وہ. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اچھے، جن کا کوئی کردار، کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے. ان دو طرح کے اسووں سے جب تک ہم نجات نہیں پاتے، اسوہ حسنہ کے پیروکار نہیں بن سکتے. انبیاء کرام کو خدا تبارک تعالیٰ نے اسوہ بنایا، رول ماڈل بنایا انسانوں کے لیے. اس سے پہلے کسی کے لیے اپنا باپ اسوہ تھا، کسی کے لیے دادا اسوہ تھا، کسی کے لیے اپنے خاندان کا کوئی چیمپئن اور ہیرو اسوہ تھا، کسی کے لیے اپنی برادری کا کوئی بڑا آدمی، جیسے قبائلی زندگی میں ہوتا ہے کوئی ایسا جاہل جٹ اس کے لیے اسوہ بنا ہوا تھا. اور جب خداوند تعالیٰ نے اپنے اسوات بھیجے کہ آپ ان کو اپناؤ اور ان کے مطابق بنو، مشکل بڑی یہ پیش آتی تھی کہ وہ دوسرے اسوے جو ابھی تک انہوں نے اپنائے انہیں چھوڑیں کیسے، ان کا سٹائل کیسے ترک کریں ہم تاکہ اسوہ حسنہ اس کی جگہ پر آ جائے. اور یہ قانون بھی ہے جو روایات میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون، قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک نجاست نکلے نہ طہارت قائم نہیں ہوتی، طہارت حاصل نہیں ہوتی. آپ کو فقہ میں احکام میں پڑھایا گیا ہوگا کہ وضو طہارت ہے، وضو کرنے کے لیے اگر کسی کے جسم پہ نجاست ہے تو سب سے پہلے اس کو زائل کرے. جب تک بدن پہ نجاست موجود ہے، خصوصاً وضو کی جگہ پر، وضو نہیں ہوتا. اعضاء وضو میں اگر نجاست موجود ہے، مثلا کسی کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے اور اس نے وضو کر لیا ہے اور خون ابھی تک موجود ہے، جمع ہوا ہے، اس کا وضو نہیں ہوا کیونکہ نجاست ابھی تک اس کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے. پہلے نجاست ختم کرو تاکہ طہارت آئے. حافظ کے بقول، شاعر کے بقول کہ دیو چو بیرون روت فرشتے در آیت، کہ دیو بھوت نکلتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اندر. جس شخص کے اندر بھوت داخل ہو گیا ہو وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا. پہلے بھوت کو باہر نکالیں پھر فرشتہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے یا انسان کی زندگی میں آتا ہے. اسی طرح فاسد اسوے پہلے نکلے ہماری زندگی سے اور ہم نکالیں ان کو، کہ تربیت میں ایک اہم عنصر و کارگاہ میں فاسد اسووں سے نجات پانا ہے. آگاہی حاصل کر کے، بصیرت و شعور حاصل کر کے فاسد اسووں سے نجات پانا ہے، اور خصوصاً مہمل اسووں سے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مذہبی طبقہ، دیندار طبقہ فاسد اسووں میں گرفتار نہیں ہوتا، مہمل اسووں کا اسیر ہوتا ہے. یعنی وہ اچھے بیکار لوگ ہیں، اچھے ہیں لیکن ہیں بیکار. مذہبی طبقہ ان کے پیچھے زیادہ دوڑ رہا ہوتا ہے، جن کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا. اور یہ کب آتے ہیں اچھے اسوات کے پیچھے؟ جب ان مہمل اسووں کو چھوڑیں گے. اسوہ تربیتی نقطۂ نگاہ سے بہت کلیدی اور بنیادی مطلب ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. جیسے اشارہ کیا کہ اسوات اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے متعدد اسوات مقرر کیے ہیں. تشیع کا دامن بہت پر ہے، غنی ہے مذہب تشیع سب سے، چونکہ سب سے زیادہ اسوات حسنہ تشیع کے پاس موجود ہیں. انبیاء بھی تشیع کے پاس ہیں، و انبیاء کے بعد ائمہ اطہار و اہل بیت کے اسوے بھی موجود ہیں. اور ان شخصیتوں کے اسوے بھی موجود ہیں جو اہل بیت سے منسلک ہیں، اہل بیت سے مربوط ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسوائے حسنہ قرار پائے ہیں۔ ان ہستیوں میں سے ایک بزرگوار ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ کہ ابھی بھی مثلا یہی تعداد جو موجود ہیں عزیزان، اگر حضرت خدیجہ کی شخصیت کے بارے میں آگاہی کا امتحان لیں، سوال پوچھیں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو 99% سب یہ جواب دیں گے کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، بڑی مالدار خاتون تھیں اور بہت ہی سرمایہ دار خاتون تھیں، اس سے زیادہ معرفت کسی کو نہیں ہے۔ ان تجارت کرتی تھیں، اور ایک سفر میں انہوں نے رسول اللہ کو تجارت پہ بھیجا، اس سفر میں بہت فائدہ ہوا اور انہیں رسول اللہ کی امانت داری پہ یقین آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے شادی کرنے کی خواہش کی، رسول اللہ نے بھی قبول کر لی اور اس طرح ازدواج ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنا مال سارا رسول اللہ کو دے دیا۔ اب یہ کل معلومات ہیں ایک مومن کی حضرت خدیجہ کے بارے میں، کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، مال ان کی شناخت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ خب ہے ان کی، وہ مالدار تھیں لیکن سرمایہ دار نہیں تھی۔ سرمایہ دار ایک اصطلاح ہے، سرمایہ دار طبقہ اس وقت، یعنی سرمایہ جس کے لیے خدا ہوتا ہے، سرمایہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، سرمایہ ہی ویلیو ہوتا ہے، سرمایہ ہی ویلیوز کی طور پر استعمال کرتا ہے۔ جس طرح آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سرمایہ دار، چونکہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہ حضرت نے جب شادی کرنا چاہی تو غریب عورتیں مکہ میں موجود تھیں، غریب عورتوں سے شادی نہیں کی بلکہ ڈھونڈ کے پیسے والی خاتون سے شادی کی۔ یہ بعض لوگوں نے رسول اللہ کی ہستی شخصیت کے بارے میں یہ سوال اٹھایا ہے۔ اکثر اعتراضات جس طرح بعض مرتد ہیں، ملعون سلمان رشدی یا اس قسم کے جو دیگر خبیث عناصر پیدا ہوتے رہے ہیں، دشمنان دین جن کی تقویت کرتے رہے ہیں، جن کو اٹھاتے رہے ہیں، انہوں نے جتنا مواد لیا ہے دین کے خلاف وہ سارا مسلمانوں کی کتابوں سے لیا ہے۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی ہے اکثر اس نے مسلمانوں کی کتابوں سے لی ہیں یہ ساری چیزیں، چونکہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسے غیر مستند وغیر سنجیدہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ مثلا رسول اللہ کے بارے میں وہ جو بعض شخصیات نے روایتیں نقل کی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے کتابوں سے نکالی ہیں۔ مثلا جیسے ایک زوجہ رسول سے وہ روایت ہے یا نقل کرتے ہیں کہ اور انہوں نے مثلا رسول اللہ نے اور زوجہ نے معاذ اللہ آپس میں دوڑ کا مقابلہ لگایا، یعنی دوڑتے ہیں دونوں مقابلہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ بھی دوڑے، وہ زوجہ بھی دوڑی، اور رسول اللہ وہ زوجہ جیت گئیں دوڑ میں، مثلا چونکہ وہ زیادہ تیز دوڑیں اور رسول اللہ تیز نہیں دوڑے تو دوڑ کا مقابلہ وہ جیت گئیں۔ اب یہ موجود ہے کتابوں کے اندر، اسی کو لے کر انہوں نے رسول اللہ کی توہین کے طور پر استعمال کیا، رسول اللہ کی شخصیت کشی معاذ اللہ، کہ بڑے بڑے دشمنوں نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی تک کئی کتابیں اس طرح کی توہین آمیز لکھی جا چکی ہیں، اور اس زمانے میں بے حرمتی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان بے حرمتیوں کا جو میٹیریل ہے وہ سارا مسلمانوں کے کتابوں کے اندر ہے، جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا کسی بری نیت کی وجہ سے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ باتیں داخل کر دی گئی ہیں۔ ان کتابوں سے مواد دشمنوں کو ملتا ہے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مذہب کے پیروکار، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دشمن کو کوئی بہانہ نہ دیں، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دشمن سوء استفادہ کرے اور آپ کے مذہب کے خلاف اس کو استعمال کرے، اور یہ مطلب متاسفانہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں جو سب کچھ، یعنی تمام تر فضیلت و برتری اور اچھائی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا مال ہے، سب سے بہترین چیز جو ان کے پاس تھی وہ مال تھا، اور رسول اللہ نے بھی، دوسروں نے پھر اس سے استفادہ یہ کیا کہ خوب وہاں فقیر عورتیں تھیں، یتیم عورتیں تھیں، بچیاں، ان سے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن دیکھا کہ جو بہت امیر عورت ہے، مالدار عورت ہے، اس سے جا کر شادی کی. ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پاک سیرت عورت سے شادی کرو اور خود جو ہے مالدار عورت سے شادی کی. تو پھر سارے مومنین بھی مالدار عورتوں سے، سرمایہ دار عورتوں سے شادی کریں، فقیر عورتوں سے نہ کریں شادی. یہ رنگ اس وجہ سے دیا گیا کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت پہچانی نہیں گئی. حضرت خدیجہ ایک اسوہ ہیں کاملہ و اسوہ حسنہ ہیں، بھائی کے درجہ عصمت پر فائز نہیں ہیں، لیکن بہت اعلیٰ مقام ہے جناب خدیجہ کا. برگزیدہ چار خواتین، چار ہستیاں، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ ہیں. اور آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ کے ازواج میں سے اس وقت آپ اپنی عمر کے بچوں سے پوچھیں، خصوصاً زیادہ تر اہل سنت سے، تو بہت ساروں کو حضرت خدیجہ کا نام بھی نہیں پتا. انہیں پوچھیں گے حضرت رسول اللہ کی سب سے افضل زوجہ کون سی تھی، تو وہ حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں. حضرت خدیجہ کا نام بھی ان بچوں کو معلوم نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. چند روز قبل ایک مومن یہ بتا رہے تھے کہ ان کے سکول میں، ظاہر ہے وہ دینی تعلیم یا دینیات پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پر معلمہ دینیات پڑھا رہی تھی بچوں کو، اور وہی کہ حضرت عائشہ کو وہ عنوانی اسوہ و نمونہ و سب کچھ پیش کر رہی تھی. اب یہ بچہ شیعہ گھرانے سے تھا، تو اس نے حضرت خدیجہ کا نام پیش کیا. چھوٹا بچہ تھا کہ حضرت خدیجہ ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حضرت خدیجہ ہیں سب سے افضل زوجہ رسول اللہ کی. تو وہ معلمہ نے بھی تعجب کیا کہ یہ تم کہاں سے نکال کے لے آئے ہو. معلمہ کو، ٹیچر کو بھی تعجب ہوا، اس قدر دور ہیں لوگ حضرت خدیجہ کی سیرت سے و حقیقت سے. چونکہ مومنین کو صرف عقیدت ہوتی ہے، حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے، عقیدت پہ آ کے رک جاتے ہیں، حقیقت کے قریب نہیں جاتے. اور جب حقیقت انہیں معلوم نہیں ہوتی اور صرف عقیدت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدت حضرت خدیجہ سے ہے، لیکن زندگی میں حضرت خدیجہ کا کوئی طرز ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ہم ٹی وی سے وہ ہیلن اور ماری اور فلاں سے. اب آپ دیکھیں، مثلا آپ اپنے گھروں میں جائیں، مومن خواتین، ان کا لباس دیکھیں، یہ لباس انہوں نے کہاں سے ڈیزائن لیا ہے؟ حضرت خدیجہ سے لیا ہے. ہمارے گھریلو خواتین کی کون سی چیز حضرت خدیجہ سے مشابہ ہے؟ لیکن ٹی وی پہ جتنی وہ عورتیں آتی ہیں بن سنور کے اینکر پرسن کے طور پر، خواتین ان کو بڑی دقت سے دیکھتی ہیں اور ان کی باتیں نہیں سنتی، اور وہ بھی اصل میں باتیں سنانے نہیں آتی ہیں، وہ در حقیقت کسی کمپنی کا لباس متعارف کرانے آتی ہیں، کسی ٹیکسٹائل مل کا کوئی ماڈل متعارف کرانے آتی ہیں کہ یہ نئی لون بنی ہے خواتین کے لیے. وہ اینکر پرسن اس کو پہنے گی انتہائی بدترین حالت میں، بدحجابی و بے حجابی اور شہوانی طرز کا لباس پہنے گی، اور شہوانی لباس پہن کر ٹی وی پہ بیٹھے گی، اور مومن خواتین یہ بیٹھ کر اس کو دیکھتی رہتی ہیں کہ یہ اس نے کیسے بنایا ہے لباس، کس طرح سے سیا ہے. اور پھر وہاں سے ماڈل اتار کے پھر فوراً شوہر کے پیچھے یا باپ کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے، مجھے ابھی مارکیٹ جانا ہے، مجھے یہ ماڈل خریدنا ہے اور ابھی سلوا کے اس نے پہننا ہے. لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو روتی حضرت خدیجہ کے لیے ہے، روتی حضرت زہرا کے لیے ہے، لیکن لباس جب پہنتی ہے تو وہ ٹی وی اینکر پرسن کو دیکھتی ہے، ماڈل اس کو بنایا ہوا ہے، عقیدت ان سے ہے. اور حضرت فاطمہ کی مجلس میں جب آتی ہے یہ عورت، کس طرح سے آتی ہے، کس لباس میں آتی ہے؟ آیا اس طرز سے آتی ہے جس طرح حضرت زہرا کا لباس ہوتا تھا؟ خواتین میں کون سی چیز مشابہت رکھتی ہے حضرت زہرا و حضرت خدیجہ سے؟ صرف عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت میں شک نہیں ہے ان خواتین کو، مردوں کو، اہل بیت سے عقیدت سچی ہے، لیکن اہل بیت کی زندگیوں کا کوئی ماڈل ان گھروں کے اندر موجود نہیں ہے. مومن خواتین بھی شہوانی لباس پہننے میں مصروف ہیں، شہوت انگیز لباس پہنیں، ایسا لباس جس سے بدن سارا نمایاں ہو، جسم نمایاں ہو. اپنے گھروں میں غور کریں کہ ایسا لباس پہنیں گی باریک لباس جس سے بدن نظر آئے، اور ایسا لباس پہنیں گی ٹائٹ اور چپکا ہوا بدن کے ساتھ جس سے بدن کے نشیب و فراز بہت ظاہر ہوں، جوان بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، محرم کے سامنے، نامحرم کے سامنے، گھروں کے اندر. یہ میں مذہبی خواتین کی بات کر رہا ہوں، نہ بازاری اور وایات خواتین کی جو بے دین خواتین ہیں. مذہبی خواتین کہ ان کو عقیدت حضرت خدیجہ سے ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں ماڈل حضرت خدیجہ نہیں ہے. ان کی زندگیوں کا ماڈل یہ ٹی وی اینکر پرسن ہیں یا ایکٹریس ہیں یا بہت سارے اور لوگ ہیں جو ان کو لباس متعارف کرواتے ہیں. اب آپ کھانے کو دیکھ لیں، مثلا کھانا پکانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، یا اور زندگی کی آرائش کے لیے، گھر بنانے کے لیے، سارا کچھ. کسی پہلو سے ہم حضرت خدیجہ کے فالوور نہیں ہیں، نہ مرد اور نہ عورتیں. صرف احترام ہے حضرت خدیجہ کا دل میں، لیکن باقی ان سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے. اور حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ساری ہماری معلومات ہیں اور حضرت خدیجہ کی عظمت کا راز، وہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا پیسہ ہے. عزیزان، پیسے سے کسی کو عظمت نصیب نہیں ہوتی، پیسہ عظمت کا باعث نہیں ہے. پیسہ ہو تو انسان عظیم نہیں ہوتا، اور پیسہ نہ ہو تو انسان حقیر نہیں ہوتا. ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا، اس میں حضرت فرماتے کہ اتقوا سقرات النعمہ واحذروا بوائق النقمہ، کہ آپ نعمتوں کی مستیوں سے بچو اور محرومیتوں کی بدبختیوں سے بچو. آپ نعمت، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، بدمست ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بدبخت ہو جاتے ہیں. ابھی لوگ دو قسمیں ہیں لوگوں کی، کچھ بدمست ہیں جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ بدبخت. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ تم بدمست بنو. اس وقت ہماری سوسائٹی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی دنیا بدمست ہے، مستی میں ہے، اور آدھی دنیا بدبخت ہے. فقیروں سے بات کرو جا کر، دین الہی، نظام الہی، احکام خدا، وہ کہیں گے یہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پینا نہیں ہے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، آپ ہمیں کیا باتیں بتاتے ہیں. یہ اپنی بدبختی پیش کرتے ہیں کہ ہم تو بدبخت ہیں زمین کے، اور دوسرے بدمست ہیں زمین کے. نہ بدبخت بنو اور نہ بدمست بنو. مال تمہیں بدمست نہ کرے اور محرومیت تمہیں بدبخت نہ کرے. مال سے نہ عظمت آتی ہے اور نہ ہی مال سے عظمت انسان کی چلی جاتی ہے. آپ توجہ کریں، حضرت امیر المومنین کے گھر میں و جناب سیدہ کے گھر میں بعض اوقات یہ صورت حال ہوتی تھی کہ کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مہمان کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کی مہمان نوازی اتنی کروفر والی نہیں تھی جیسے آج کل ہے، نہ زیادہ زیادہ ایک دودھ کا پیالہ اور روٹی مثلا دے دیں ان کو، جو کی روٹی، یہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی اس حد تک گھر کے اندر کھانے کے لیے کمی تھی کہ ایک مہمان کو ایک ٹائم کے لیے کھانا کھلانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے باعظمت ترین ہستیاں ہیں، امیر المومنین، بیت المال بھی اختیار میں آیا امیر المومنین کے، اور یہ دن بھی دیکھے امیر المومنین نے. رسول اللہ کی زندگی میں ایک دن رسول اللہ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ مہمان آیا ہے، کون لے کے جائے گا مہمان کو اپنے گھر میں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. امیر المومنین نے کہا میں لے کے جاتا ہوں اس کو اپنے گھر میں. خب لے گئے امیر المومنین اپنے گھر میں، جا کر جناب سیدہ سے پوچھا مہمان ہے، اس کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ حضرت نے کہا کہ آج تو اپنے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس رات کو خود اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چلے جائے کہ مہمان بھی آپ لے آئے ہیں. حضرت گئے باہر، جا کر ایک آدمی سے ایک دینار قرض لیا کہ ایک دینار مجھے قرض دو، میرے گھر میں مہمان آیا ہے. وہ دینار قرض لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک اور ملا شخص اور اس نے آ کے اپنا درد پیش کیا کہ یا مولا آج تو بہت مشکل بڑھ گئی ہے، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور مہمان بھی ہیں اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے بیماری بھی ہے، تو میری کچھ مدد کریں۔ تو حضرت نے وہ ایک دینار جو قرض کا لیا تھا وہ اس کو دے دیا، جا تو پہلے اپنی مشکل حل کر لے، میں کہیں اور سے مشکل حل کر لیتا ہوں۔ عزیزان، عظمت کا راز جس طرح علامہ اقبال نے، علامہ اقبال چونکہ فیس لے کر شاعری نہیں کرتے تھے، کوئی لاکھ لاکھ روپیہ ایک مجلس کا نہیں لے، اصل کچھ بھی نہیں لیتے تھے علامہ اقبال، دین سکھانے کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیتے تھے، فقط یہ کہتے تھے کہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ لے لو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی شاعری کی اجرت نہیں مانگتا، یہ فکر ہے اللہ نے مجھے دی ہے، میں آپ جوانوں کو دے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے مفت کی چیز کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا، بتایا ہے کہ امیر المومنین کی طاقت وہ باورچی خانے کے نتیجے میں نہیں تھی کہ وہاں پراٹھے اور چکن اور رانیں پکتی تھیں اور بریانی اور پلاؤ اور امیر المومنین کھا کے اور بڑے مسل امیر المومنین کے مضبوط تھے، بلکہ امیر المومنین کی طاقت کا راز نان شعیر پر ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری ذات میں تیرے وجود کے اندر اگر ایمان کی چنگاری ہے، اگر فطرت ہے، شرر اس چنگاری کو کہتے ہیں جو خاکستر کے نیچے چنگاری چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شرر کہتے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر۔ ایک مجھے یاد ہے ایک طالب علم، نادانی بھی انسان کو کہاں پہنچا دیجیے، ایک طالب علم علامہ اقبال کے بہت مخالف تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے علامہ اقبال کو، دینی طالب علم مدرسے کا، اور ان سے پوچھا کہ کیوں اتنی دشمن ہو علامہ اقبال کے، اس نے کہا کہ اس نے بہت بری باتیں کی ہیں مولا علی کے بارے میں۔ کہا کیا بری بات کی ہے، تو وہ یہی شعر پڑھتے تھے، تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہ تیرے اندر اگر شر ہے تو پھر خیال فقر و غنا نہ کر، تو وہ شرر کو شر سمجھتے تھے، شرر اور ہے شر اور ہے، شر برائی کو کہتے ہیں، شرر چنگاری کو کہتے ہیں، جب آگ جلتی ہے کوئلہ جلتا ہے اور راکھ بن جاتی ہے، اس راکھ کے اندر اگر راکھ کو ہٹائیں تو نیچے ایک سلکتی ہوئی چنگاری موجود ہوتی ہے، اس کو اردو میں یا فارسی میں شرر کہتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہیں جن کی چنگاری بھی مر چکی ہے، صرف راکھ کا ڈھیر ہے، جیسے علامہ کا شعر پڑھا ہے نا آپ نے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ بالکل راکھ کا ڈھیر ہیں، کوئی شرر ان کا چنگاری تک محفوظ نہیں ہے، اس میڈیا نے کلچر نے سب کچھ راکھ بنا دیا ان کا۔ بعض تو بالکل ہی راکھ کا ڈھیر بن گئے، کوئی شرر ایمان کی اندر کوئی رمک و رتی ان کے اندر موجود نہیں ہے، باقی نہیں ہے، بعض راکھ کا ڈھیر ہے، ان کو سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ایسے یہ جیسے بھینس کے سامنے بین بجا رہے ہیں، بھینس کے سامنے بین بجاؤ ناچتی نہیں ہے، وہ پھر بھی گھاس ہی کھاتی رہتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ بین بجائیں یا جو مرضی ہے کریں، بھینس بھینس ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی خاک میں شرر ہے، یعنی اوپر راکھ ہے پڑی ہوئی لیکن اندر چنگاری موجود ہے، بہت سارے ایسے جوان ہیں، ظاہری حلیہ ان کا لگتا ہے کہ یہ تو دین سے بہت دور جا چکے ہیں لیکن ان کے اندر شرر موجود ہوتا ہے، چنگاری موجود ہوتی ہے، ذرا سا اس کو ہوا ملے وہ شعلہ بن جاتی ہے اور بہت عظیم شعلہ بنتی ہے۔ ان کو اقبال ان کو خطاب کر رہے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، اگر کوئی چنگاری تیرے وجود کے اندر ہے تو پھر یہ بہانے نہ کر کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرے پاس کرایہ ہے، خیال فقر و غنا نہ کر، پیسوں سے کوئی بھی کہیں نہیں پہنچتا، اور فقر سے کوئی مر نہیں جاتا، پیسے نہ ہوں تو محروم نہیں رہ جاتا. خداوند تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی ایک یتیم کو بنایا ہے، ایک یتیم کو جس کی ولادت سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے ہیں اور ولادت کے بعد فوراً والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور ساری عمر یتیمی کی جس نے گزاری ہے، اور خداوند تعالیٰ نے اس کو کائنات کا انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھایا ہے. کسی امیر گھرانے کا فرد نہیں چنا، یتیم کو چنا خدا نے. اور قرآن میں فرمایا بھی کہ یاد کریں آپ، الم یجد کا یتیم من فآوا، اے رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے اور خدا نے آپ کو پناہ دی؟ یتیم کو خدا نے کہاں پہنچایا؟ عزیزان، اگر آپ کے وجود کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی استعداد الہی نور ہے، تو پھر یہ نہ دیکھو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، راہ خدا میں آ جائیں کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے، شعیر جو کو کہتے ہیں، کہ جو کی خشک روٹی یہ مدار قوت حیدری ہے. علی علیہ السلام کی طاقت یہ دودھ پینے اور ان چیزوں سے نہیں تھی جو پہلوان کھاتے ہیں، جو کی خشک روٹی تھی امیر المومنین کی خوراک. پس نعمت مست نہ کرے آپ کو اور محرومیت بدبخت نہ بنائے آپ کو، بلکہ ہر دو صورتوں میں قائم رہو. نعمتیں ہیں تو بھی مستی سے بچو، اور نعمت نہیں ہے فقر ہے تو بدبختی سے بچو، بدبخت نہ بنو. رو مت، یہ نہ کہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور گدا بن جاؤ. عزیزان، حضرت خدیجہ مالدار تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا پیشہ تجارت تھا اور تجارت کا مال تھا ان کے پاس، لیکن رسول اللہ نے ان کو کیوں اس انتخاب کیا ازدواج کے لیے؟ مال کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ حضرت خدیجہ کی شخصیت میں ایسی اعلیٰ شخصیت دیکھی، اعلیٰ ظرفیت دیکھی، اور وہ عظمت دیکھی جناب خدیجہ کی شخصیت میں، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے انہیں انتخاب کیا ازدواج کے لیے. اور اس شخصیت میں ذرا برابر مال کے دخل نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں یہ. اور جنہوں نے یہ لکھا ہے یا کہا ہے کہ رسول اللہ نے غریب لڑکیاں، غریب بچیاں چھوڑ کے اب مالدار عورت سے شادی کی، اور دوسروں کو کہا فقیر لوگوں سے کرو، میں خود پیسوں والوں سے کروں، نہ، یہ توہین بے حرمتی ہے رسول اللہ کی بھی اور حضرت خدیجہ کی بھی. حضرت خدیجہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کیوں انتخاب کیا ہے حضرت خدیجہ کو؟ حضرت خدیجہ کا اصل کمال کیا تھا جو آج ہر مرد اور ہر عورت میں ہونا ضروری ہے، اور اسی کی کمی ہے. حضرت خدیجہ اسوہ ہیں عظیم، استقامت کا، دانائی کا، بصیرت کا، شجاعت کا، اور اعلی شخصیت کی مالک ہیں جناب خدیجہ، بہت اعلی شخصیت کی مالک ہیں. لوگوں نے تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیا حضرت خدیجہ کا نام ہی لینا چھوڑ دیا، اور ان کی جگہ پر دیگر شخصیتوں کو زیادہ ابھارنا شروع کیا، جس طرح بنو امیہ نے اہل بیت کی شخصیتوں کو دبانے کے لیے جعلی شخصیتیں بنانا شروع کیں، اور راویوں سے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم حدیثیں گھڑو اور ان شخصیتوں کو اہل بیت کے مقابلے میں زیادہ متعارف کرواؤ. اور ان لوگوں نے، پیشاوروں نے یہ کام کیے، بنو امیہ سے پیسے لے کر حدیثیں گڑیں، اور کسی کو کیا لقب دیا، کسی کو کیا لقب دیا. حضرت خدیجہ کے ساتھ ستم ہوا ہے، واقعاً ظلم ہوا ہے زندگی میں بھی، اور ان کی شہادت نما وفات پر بھی. ایک شہادت نما وفات ہے حضرت خدیجہ کی، قتل نہیں ہوئی لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت ہے، شہادت نصیب ہوئی ان کو، چونکہ شیب ابی طالب میں دنیا سے گئیں محاصرے کے اندر، جب بائیکاٹ کیا ہوا تھا اہل مکہ نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو ایک تنگ دگاٹی کے اندر چھوٹے سے ایریے میں، کہ ایک دو ایکڑ کا رقبہ تھا، اس کے اندر انہیں پابند کیا ہوا تھا کہ یہاں سے باہر نہیں آ سکتے آپ، اور اسی جگہ محاصرے میں رہیں. باہر پہرہ لگا ہوا تھا، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ راشن اندر جا سکتا تھا، نہ وہاں سے کوئی آدمی باہر آ سکتا تھا، دھوپ میں، گرمی میں. وہ کوئی گھر نہیں تھے بنے ہوئے، محلہ نہیں تھا، ایسے ہی سنگلاخ پہاڑ ہے وہ شیب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے. وہاں پر جناب خدیجہ اس دنیا سے رحلت کر گئیں. خوب ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں استقامت کرتے ہوئے ان کو موت آئی ہے, تو یہ شہادت اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں موت آ جائے, اور یہی ان کی شہادت کا درجہ ہے. شہداء کے ساتھ ہیں حضرت خدیجہ. عظمت حضرت خدیجہ شروع سے نمایاں ہوئی, روشن ہوئی. رسول اللہ کے ایک فرمان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں حضرت خدیجہ کو کیا ہستی تھی. جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی, رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی حضرت خدیجہ کے احترام میں, دوسری شادی نہیں کی. اور حضرت خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی تھیں یہی شیب ابی طالب میں, تو بہت ساری وصیتیں کی رسول اللہ کو, اور بہت خوبصورت دلچسپ گفتگو ہے آخری وقت کی رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے درمیان, کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ سے معذرت کرتی ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی. اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے حضرت خدیجہ کو اس حالت میں, اور خصوصاً جب حضرت خدیجہ نے معذرت کی اور معافی مانگنا شروع کی کہ مجھے آپ معاف کریں کہ میں آپ کے شایع نشان, آپ کی شخصیت کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی. باہر کے وہ گفتگو طولانی ہے. وصیتیں جب جناب خدیجہ فرما رہی تھیں تو آخر میں یہی وصیت کی کہ آپ بعد میں کر لیں گے شادی, اور کریں ضرور, لیکن بہت خوبصورت وصیت تھی. حضرت فاطمہ کو بٹھا کر کہا کہ میری اس بیٹی کا بہت خیال رکھنا, اس کا بہت خیال رکھنا. اس وصیت میں میں عرض کروں گا, اسی وصیت کا آخر میں جا کر ذکر کروں گا. میں رسول اللہ نے شادیاں کی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد, متعدد شادیاں کی ازواج مطہرہ سے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کی ازواج کی توہین و بے حرمتی نہیں کر سکتے, جیسی بھی تھیں, چونکہ رسول اللہ کی ازواج تھیں, ان کو نسبت تھی رسول اللہ سے. آج ہم شبیہیں بناتے ہیں, ہم خود بناتے ہیں شبیہیں. مثلا آج اگر کوئی شبی بنا دے روزہ رسول اللہ کی, گنبد, یہ رسول اللہ کا روزہ اور گنبد ہے مثلا, اور اس کی ایک شبی بنا کے یہاں رکھیں, اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے خود مستری نے بنایا ہے, کارپینٹر نے بنایا ہے, یہیں سے لکڑی خریدی ہے, یہیں پر رنگ روغن کیا ہے, تو یہ تو ہم نے خود ایک ماڈل بنایا ہے, اس کا آیا بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ اس کی نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ. اگر ایک لکڑی کی بنی ہوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ, اس کی بے حرمتی جائز نہیں ہے. تو وہ شخصیات جو منسوب ہیں رسول اللہ سے نہ کرے. عموماً کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر بعض لوگ, اور جس کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی کرتے ہیں. آپ توجہ کریں گے, بعض ازواج رسول اللہ ان کا عمل درست نہیں تھا, رسول اللہ کی زندگی میں بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی. قرآن نے بھی ان کو ڈانٹ پلائی ہے کہ آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں, آپ اپنے رویے ٹھیک کریں. رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ آپ ان کو تذکر دیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ باز آ جائیں, ایسی حرکتیں نہ کریں. اور بعد میں بھی ایسا ہی ہوا, مثلا حضرت عائشہ بعد میں انہوں نے باقاعدہ امیر المومنین کی مخالفت کی, جنگ کی, جنگ جمل اور کیا کیا سب کچھ کیا. جنگ جمل میں خوب شکست ہو گئی ان کو. شکست ہونے کے بعد امیر المومنین نے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, باقاعدہ ایک محافظ دستہ اور ان کے اپنے بھائی کو مسئول بنایا کہ انہیں عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آؤ. بھائی کے دشمن تھیں علی علیہ السلام کی, مقابلہ علی علیہ السلام کے ساتھ کیا, لیکن پھر بھی علی علیہ السلام نے ان کی بے حرمتی نہیں, اور انہیں بتا بھی دیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے نہیں آپ کا احترام ہو رہا, اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ منسوب ہیں رسول اللہ سے, آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں, میں اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اور یہ احترام رسول اللہ کا احترام ہے در حقیقت. لیکن ازواج رسول اللہ, جب رسول اللہ نے متعدد ازواج کی, ازدواج کی, یہی زوجہ حضرت عائشہ ایک دن, چونکہ رسول اللہ کثرت سے ان کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, اور بعض اوقات حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں حضرت کی، یعنی جذباتی ہو جاتے دوسرے لفظوں میں۔ کثرت سے عورتوں کے اندر ایک نسوانی حسد ہوتا ہے، اور خصوصاً جب وہ یہ رشتہ ہو ان کا سونکنوں والا، چونکہ ایک مرد کی یا ایک شوہر کی دو بیویاں آپس میں کیا کہلاتی ہیں، سوتن، سوت، سوتن یا سوکن جس کو آپ کہتے ہیں، سوت کہتے ہیں سوتن، لیکن عام بول چال میں اس کو سوکن کہہ دیتے ہیں۔ خب ان کو زیادہ حساسیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور مثلا کوئی دو مرد بھی اگر آپس میں نوک جھونک کریں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں سونکنوں کی طرح ہیں، یعنی برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اور سونکنے یا سوتن ایک دوسرے کا ذکر بھی برداشت نہیں کرتی۔ اگر شوہر ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا ذکر کرے تو وہ بیوی غضبناک ہو جاتی ہے، وہ یا خود یا شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہے یا خود نکل جاتی ہے کہ تو نے میرے سامنے بیٹھ کے اس کا نام کیوں لیا۔ یہ ہوتی ہے نسوانی کمزوری، عورتوں کے اندر ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، ہر موقع پر یاد کیا کرتے تھے، آخر عمر تک نہیں بھولے رسول اللہ حضرت خدیجہ کو یاد رکھا۔ ایک دن تنگ آ کے یہ زوجہ رسول، یہ چڑھ کے رسول اللہ کو کہتی ہیں کہ، یعنی ان الفاظ کے اندر بے ادبی بھی تھی، اور جو رسول اللہ کو بہت بری لگی، بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کب تک اس بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے، بھولتے کیوں نہیں اس کو آپ، حضرت خدیجہ کی بے حرمتی اور بے ادبی کی۔ اس وقت رسول اللہ کو بہت غضب آیا، شدید غضبناک ہوئے رسول اللہ، اور حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کیا ہے۔ پھر حضرت نے انہیں ایک جھلک بتائی حضرت خدیجہ کی عظمت کی، توجہ فرمائی، اور وہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی آج ضرورت ہے۔ یہ خصائل خدیجہ، صفات حضرت خدیجہ، جن کی آج اشد ضرورت ہے۔ کارگاہ میں ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک فاسد اور مہمل رول ماڈل سے نجات پانی ہے، اور اسوہ حسنہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اسوہ حسنہ کی پہچان کرنی ہے ہمیں۔ ہم اسیر ہیں بے جا اسووں کے، بے جا رول ماڈل کے اسیر ہیں، کوئی اپنے محلے میں، کوئی اپنے شہر میں، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کہیں، بالآخر ہر ایک کسی نہ کسی کا اسیر ہے، کسی نہ کسی کی زنجیر ہماری گردن میں یا ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں وہ زنجیریں اتارنی ہیں عزیزان، اور اچھا رول ماڈل، حسنہ، الہی رول ماڈل اپنانا ہے۔ مرد ہوں یا عورتیں، حضرت خدیجہ کا رول یہ در حقیقت نبوت کے راستے کو طے کرنے کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ پیغمبر خدا و رسول خدا کی پیروی حضرت خدیجہ سے سیکھنی ہے ہم نے۔ کیا چیزیں چاہیے تھی حضرت خدیجہ میں، کیا چیز تھی جو رسول اللہ کو پسند آئی؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر میں حضرت خدیجہ بہت بڑی تھیں رسول اللہ سے، رسول اللہ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ خوب اتنا فرق عمر کا، پھر بھی رسول اللہ نے ترجیح دی کہ ان سے شادی کریں، اور بتایا، ویسے تو بارہا دوسروں کو بتایا، لیکن اپنی ازواج کو متوجہ کیا کہ خدیجہ کیوں مجھے عزیز ہیں و کیوں میں یاد رکھتا ہوں خدیجہ کو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا ہیں۔ دو تین نقطے اب توجہ فرمائیں جن کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے آج، حضرت خدیجہ کی زندگی سے یہ ہم نے اقتباس کرنا ہے، یہ ہم نے نمونہ لینا ہے، یہ ہدایت حضرت خدیجہ سے حاصل کرنی ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کا پیغام عام کیا، سب لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ظاہر مکہ کی جاہلیت میں، مکہ کے اس سنگلاخ زمانے میں، جہاں پر بے شعور لوگ، نادان لوگ، احمق لوگ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس زمانے کے حالات ذکر کیے ہیں کہ کیا تھے تم لوگ. فرمایا حضرت نے کہ تم بدترین زندگی بسر کر رہے تھے، ہر چیز تمہاری بدترین حالت میں تھی. اس میں رسول اللہ نے جا کر اپنا پیغام دیا. توجہ کریں، ابھی پاکستان میں بعضوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ پاکستان میں الہی نظام کی بات کرنا یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے کہاں پر الہی نظام کی بات کی؟ مکہ میں. اور جس دن رسول اللہ نے الہی نظام کی بات کی، صورتحال پاکستان جیسی نہیں تھی. صورتحال یہ تھی کہ ایک بھی آدمی رسول اللہ کا پیغام یا اللہ کا نظام سننے کے لیے تیار نہیں تھا. بت پرست سارے کے سارے، مشرک و جاہلیت میں ڈوبے ہوئے، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ان قانون من قبل اللہ فی ضلال مبین، آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے یہ. اس معاشرے میں جہاں پتھروں سے زیادہ سخت لوگوں کے دل تھے، چٹانوں سے زیادہ سخت لوگوں کے دل تھے، ایسے لوگوں میں آ کر رسول اللہ نے اعلان کیا کہ بت پرستی کو چھوڑو اور خدا وحدہ لا شریک کو مانو تم. یہ ایک عجیب معاشرے میں ایک عجیب اعلان تھا. مردوں نے بھی سنا، عورتوں نے بھی سنا، سب نے رد عمل دکھایا. قریش جو رسول اللہ کے قریبی ترین رشتہ دار تھے انہوں نے بھی، اور انہی قریش کے اندر دشمن رسول اللہ بھی تھے انہوں نے بھی، اپنوں نے بھی، پرائے سب نے کوئی نہ کوئی رد عمل دکھایا. کسی نے مخالفت کی، کسی نے دشمنی شروع کر دی، کسی نے تہمت لگائی، کسی نے بہتان باندھا، کسی نے کیا بےہودہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں کرنا شروع کر دیں. مثلا کسی نے کہا معاذ اللہ، یہ قرآن میں ہیں یہ سارے باتیں، معاذ اللہ. بعضوں نے کہا کہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، دماغ ختم ہو گیا ایسی باتیں کر رہے ہیں. آبا و اجداد کے ہمارے خدا ہیں، انا وجدنا آباءنا علیہ، آبا و اجداد وراثت میں ہمیں یہ خدا چھوڑ کے گئے ہیں یہ بت، اور یہ آ کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ مجنون ہیں. بعضوں نے کہا کہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ. یہ قرآن میں تہمتیں جو انہوں نے لگائیں رسول اللہ پر قرآن نے ذکر کی ہیں. بعضوں نے کہا کہ شاعر ہیں، خیال ہے، تخیلات ہے، آئیڈیلزم ہے یہ شاعر. قرآن مجید کی ایک سورہ بھی ہے شعراء، جس کی چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، 26واں سورہ قرآن کا سورہ شعراء ہے. شعراء میں وہاں پر کہا گیا ہے کہ شعراء کی مذمت کی ہے خداوند تعالیٰ نے، کہ یہ شعراء ہر وادی میں جاتے ہیں اور جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. چونکہ خیالاتی دنیا ہے، شعراء کی دنیا تخیلات کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے. یہ حقیقت کو بھی تخیل میں لے جاتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال شاعر نہیں ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، جو مجھے شاعر کہے گا وہ مجھ پر تہمت باندھ رہا ہے، وہ نامرد ہے. چونکہ شاعر خیالی باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں، شعر یعنی خیالی باتیں کرنا، نظم اور چیز ہے، پوٹری اور نظم، شاعری اور چیز ہے. شاعری خیالی باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں. رسول اللہ پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یعنی خیالات میں چلے گئے ہیں. یہ خدا، گھر گھر میں خدا رکھا ہوا ہے، کعبے میں خدا رکھا ہوا ہے، ہر صحراؤں میں، پہاڑوں پہ انہوں نے مختلف ریجنل خدا تھے ان کے، مختلف ایریوں کے خدا. خب انہوں نے باقاعدہ ایک نیٹ ورک خداؤں کا بنایا ہوا تھا، بتوں کا، اور ساری قوم ان کی اسیر. ایسے میں رسول اللہ نے آ کر ان کو خدا وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، جو پہلی دفعہ انہوں نے سنا، اور فوراً کہا کہ یہ شاعر ہیں، یعنی آئیڈیالسٹ ہیں، یعنی خیالاتی آدمی ہیں. کبھی کہا پاگل ہیں معاذ اللہ، کبھی کہا جادوگر ہیں، کبھی کہا کہ خیالات میں مبتلا ہو گئے، تخیلاتی باتیں کرتے ہیں. خب زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقیقت بت ہے. خدا کیا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک تخیل ہے، یہ کہا انہوں نے. حقائق گراؤنڈ ریئلٹی، بت گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، اور خدا وحدہ لا شریک خیالات میں. یہ پہلا رد عمل تھا لوگوں نے دکھایا. ہر ایک نے خاص قسم کا، ابو لہب نے اپنے تئیں، ابو لہب کی بیوی نے ایک اپنا رد عمل دکھایا، ابو جہل نے اپنا دکھایا، مغیرہ نے اپنا دکھایا، ابو سفیان نے اپنا رد عمل دکھایا، ہر ایک نے خاص رد عمل رسول اللہ کے مقابلے میں دکھایا، حتیٰ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عمر بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ عموماً جیسا ہے کہ یہ ہمیشہ رسول اللہ کو مارنے کے چکر میں رہتے تھے، تلوار نیزہ لے کر ڈھونڈتے رہتے تھے کسی جگہ اکیلے مجھے مل جائیں تو میں مثلاً یہ کام کر دوں، حتیٰ ان کے مسلمان ہونے کی داستان بھی یہ ہے کہ یہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی تھیں جو تاریخوں میں لکھا ہے، اور یہ اپنی بہن کو قتل کرنے گئے کہ آج بہن کا سر قلم کرتا ہوں کہ وہ کیوں مسلمان ہوئی ہے، کیوں بتوں کو چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی معتقد ہو گئی ہے، اور جب گھر میں گئی تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اور زہر عرب تھے یہ بھی، اندر جاتے جاتے غصے میں گئے اندر، اور غصے میں جاتے جاتے جب قرآن کی آیتیں سنی اور وہ بھی بہن کی زبان سے، لگتا ہے وہ بہن بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہی تھی اونچی آواز میں، اس نے اثر کیا اور وہاں پر رکے اور پھر غصہ ٹھنڈا ہوا اور سننے لگے اور کہنے لگے اور پڑھو، اور پڑھنے لگی اور ایسا ایسا اثر ہونے لگا اور وہاں بہن کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے ہاتھ پر نہیں ہوئے۔ اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات نے یہ رد عمل دکھایا، بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں مسلمان ہو گئی، ابو سفیان نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، لیکن جتنی جنگیں لڑی رسول اللہ کے خلاف اسی شخص نے لڑی، پلاننگ اسی نے کی، اس کی بیوی نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام۔ اب توجہ کریں کہ رسول اللہ نے جب پیغام اپنا دیا لوگوں کا رد عمل کیا تھا، ان جاہلوں کا رد عمل کیا تھا۔ اب اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں ایک خاتون عورت، وہ یہ پیغام سنتی ہے اور سنتے ہی تصدیق کرتی ہے کہ یہ پیغام واقعاً اللہ کا پیغام ہے، حقیقتاً اللہ کا پیغام ہے، تشخیص دیتی ہے وہ عورت، سمجھتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے رسول اللہ کے پیغام سن کر بعد میں، بہت بعد میں ہوئے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، دعوت پہ لبیک کہی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر اور اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے یہ عورت تشخیص دیتی ہے۔ دوسرے ابھی تذبذب میں ہیں، کچھ دشمنی میں ہیں، کچھ مخالفت میں ہیں، کچھ رد عمل دکھا رہے ہیں، کچھ تنظیمیں بنا رہے ہیں، کچھ گروپ بنا رہے ہیں، کچھ رسول اللہ کے قتل کے چکر میں ہیں، کچھ ان کو جلا وطن کرنے کے چکر میں ہیں، ہر ایک ایک منصوبے میں مصروف ہے۔ سب سے پہلے اس سرزمین پر پیغام خدا جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ ایک خاتون ہے، اور اسی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ عظمت ہے، اس وجہ سے رسول اللہ کو حضرت خدیجہ بہت عزیز تھیں، بصیرت کی وجہ سے، یہ اعلی بصیرت ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو، آپ توجہ کریں، پاکستان میں 35 سال ہو گئے ہیں انقلاب اسلامی کو، اور ابھی تک علماء و غیر علماء و متدینین و سارے بڑے بڑے ٹھیکیدار دین کے، ان کو ابھی تک انقلاب سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک محروم ہے، اب اتنی بصیرت نہیں ہے ان کے اندر کہ اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ حضرت خدیجہ نے فوراً، جو لوگ مسلمان ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر، اکثر نے معجزہ دیکھا، کوئی نہ کوئی انوکھا کام رسول اللہ سے طلب کیا کہ رسول اللہ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں۔ جب رسول اللہ نے معجزہ دکھایا پھر ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ نے معجزہ طلب نہیں کیا، فقط پیغام سن کر، پیغام کو سمجھ کر تصدیق کی کہ یہ پیغام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ پیغام اللہ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت اعلی بصیرت کی ضرورت ہے عزیز من۔ ابھی مثلا ہم ایک بات کریں، جی یہ فلاں عالم پہلے تائید کریں، فلاں اس پہ مور لگائیں، فلاں اس کو یوں کریں، یہ بھی یوں کریں، یہ بھی یوں کریں، پھر ہم مانیں گے۔ لیکن اگر ایک جوان ہو ایسا، وہ کہے نا مجھے کسی کی تائید تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام مجھے حق کا پیغام لگتا ہے، یہ جس کی طرف سے بھی ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ غیر خدا کا پیغام نہیں ہو سکتا. وہ جوان سب سے اعلیٰ بصیرت کا مالک ہے. اگر ہم یہ کہیں مثلا حکومت الہی, یہ کہیں جی یہ بتائیں کہ حکومت الہی کو شیخ کلینی مانتے تھے, اگر شیخ کلینی مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں, اگر شیخ کلینی نہیں مانتے تھے ہم بھی نہیں مانتے. اور یہ بصیرت نہیں ہے. بصیرت یہ ہے کہ اگر حکومت الہی کو سمجھو, دیکھو, پرکھو اس کو, بصیرت کے ذریعے سے تشخیص دو کہ یہ نظام اللہ کا نظام ہے اور یہ نظام ضروری ہے یہاں پر. یہ ایک نقطہ تھا جو رسول اللہ نے اپنی ازواج کو بتایا کہ خدیجہ اس وجہ سے مجھے عزیز ہیں, اور وہ بصیرت کسی زوجہ رسول میں نہیں تھی. اگرچہ رسول اللہ کے ازواج میں بہت ساری مخدرات و اعلیٰ شخصیات موجود ہیں, جیسے جناب اسماء, جیسے جناب ام سلمہ, اور اس طرح کی دیگر بزرگوار خواتین ازواج مطہرہ رسول اللہ کی, کہ عموماً ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا. تشیع کی طرف سے ازواج کا موضوع چھیڑا ہی نہیں جاتا بالکل. نہ عزیزان, ازواج کا قرآن نے عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے, اگرچہ بعض ازواج رسول ایسی ہیں جن کا طریقہ کار قرآن نے بھی سرزنش کی ہے ان کی, کہ آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں. رسول اللہ کو فرمایا کہ نے کہو کہ اپنے رویے ٹھیک کر لیں, صحیح کر لیں. بعض تھیں لیکن ساری ازواج رسول اللہ کی ایسے نہیں تھی. بعض بہت ہی قابل قدر اور بہت عظیم خدمات ہیں ان کی, لیکن ان تمام بزرگ ہستیوں میں جو رسول اللہ کی ازواج مطہرہ تھیں, حضرت خدیجہ سب سے برتر ہیں. نساء العالمین میں سے ہیں حضرت خدیجہ, اور برتری کی وجہ پیسہ نہیں بلکہ بصیرت ہے. دوسری وجہ, حضرت خدیجہ کا ایثار و قربانی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے, یہ تو تصدیق کے بارے میں تھا کہ میرا پیغام سب سے پہلے خدیجہ نے سمجھا. دوسرا فرمایا کہ جب ساتھ دینے کا وقت آیا کہ زہرا میں اکیلا اور تمام اہل مکہ کے دین کی میں نے مخالفت کی, ظاہر ہے کسی کے دین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں آپ کا جانی دشمن ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے اہل مکہ کی تمام ہستی کے خلاف قیام کیا, ان کے بتوں کا انکار. آپ کسی کے بت کا انکار کریں وہ آپ کی جان لے لے گا. اور یہ تجربہ کر لیں آپ, آپ مثلا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں, آپ مثلا پاکستان میں کھڑے ہو کے کسی چوک میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مرضی ہے کہیں, لوگ چپ کر کے گزر جائیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے, استغفر اللہ, دیکھو بھی کتنی غلط باتیں کر رہا ہے. لیکن آپ کو چھیڑے گا کوئی بھی نہیں. لیکن اگر آپ انہی لوگوں کے تنظیم کے بارے میں کوئی بات کریں, پھر آپ زندہ نہیں جا سکتے وہاں سے. اللہ کے بارے میں جو مرضی ہے کہیں, کہ ہماری انجمن کے خلاف بولتے ہو آپ, ہماری شخصیت کے خلاف بولتے ہو, ہمارے مدرسے کے خلاف بولتے ہو آپ, ہمارے استاد کے خلاف بولتے ہو آپ. یہ بت ہیں لوگوں کے, اور بت پر لوگ جان دیتے ہیں. جس طرح کہا جنگ جمل میں اونٹ پر جان دے رہے تھے, اونٹ پر فدا ہو رہے تھے, اور علی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ گراؤ بعد میں ان کو مارو, کہ جب تک یہ اونٹ موجود ہے یہ شکست قبول نہیں کریں گے. ایسا ہی ہوا, انہوں نے شکست قبول کر لی جب اونٹ گرا دو. عزیزان, حضرت خدیجہ نے کب رسول اللہ کا ساتھ دیا؟ نہ اس وقت جب رسول اللہ کی حکومت تھی, جب رسول اللہ کا اقتدار تھا, جب رسول اللہ کے پاس طاقت تھی, نہ جب بالکل تنہا تھے, تنے تنہا, کوئی حامی نہیں تھا. امیر المومنین حامی تھے اور حضرت ابو طالب حامی تھے امیر المومنین, لیکن امیر المومنین کم سن تھے, 12 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ نے اپنی دعوت عام کی, چونکہ امیر المومنین رسول اللہ کے تحت تربیت تھے. حضرت خدیجہ نے بھرپور طریقے سے رسول اللہ کا ساتھ دیا, اور اس وجہ سے, اور سخت زمانے میں جب رسول اللہ کو زخمی کر دیتے تھے, حضرت خدیجہ مرہم رکھتی تھیں رسول اللہ کے زخموں پر. جب رسول اللہ کو دکھاتے تھے, دل دکھاتے تھے, تسلیاں دیتی تھی حضرت خدیجہ, اور جب رسول اللہ کو محاصرہ کر لیتے تھے, حضرت خدیجہ مدد کے لیے آتی. عظیم قربانیاں ہیں اس بی بی کی. توجہ کریں, رسول اللہ غار حرا میں جا کر عبادت خدا کرتے تھے، اکثر غار حرا میں جاتے. غار حرا ابھی بھی مکہ سے باہر ہے، اس وقت بہت باہر تھی، اب جب کہ مکہ پھیل کے بہت بڑا ہو چکا ہے تو بھی غار حرا ابھی بھی مکہ سے باہر ہے. اس وقت مکہ جہاں تھا، کعبہ جہاں تھا، اس کے ارد گرد چھوٹی سی آبادی تھی، اور یہاں سے کئی کلومیٹر دور غار حرا، اور وہ بھی ایک پہاڑ اور سخت پہاڑ ہے. آج بھی اس کے اوپر ایک جوان آدمی کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہے، اس وقت بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے زیارت بیت اللہ کی. انشاءاللہ غار حرا میں جاتے ہیں لوگ، اگرچہ یہ سعودی وہابی جانے نہیں دیتے، غار حرا پہ جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن سخت مشکل راستہ ہے، دشوار راستہ ہے، اور اس پہ جوان کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہے. ایک جوان اوپر چڑھ کے لیٹ جاتا ہے، وہاں ہانپنے لگتا ہے. رسول اللہ بعض اوقات بغیر اطلاع کے، بعض اوقات بتا کر غار حرا میں آتے اور کئی کئی دن ٹھہرتے. حضرت خدیجہ کی روٹین کیا تھی کہ رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کرتی اور اس دشوار ترین پہاڑی چوٹی پر چڑھتی اس عمر میں، اور جا کر رسول اللہ تک کھانا پہنچاتی، آلہ وال پوچھتی، خیال رکھتی. رسول اللہ عبادت میں مصروف ہوتے اور محافظ بن کر چاروں طرف دیکھتی کہ کہیں کوئی دشمن آ کر رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے. یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی. عزیزان، دلیر، بہادر، شجاع، صاحب استقامت اور اہل مبارزہ. رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت خدیجہ میدان میں اتری اور سخت ترین حالات میں جناب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. تیسری خصوصیت جناب خدیجہ الکبریٰ میں یہ تھی کہ خدیجہ الکبریٰ ایثارگر ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کی موجیں ہو گئیں، وارے نیارے ہو گئے، جس طرح ابو سفیان و آل ابو سفیان. مسلمان ہونے سے ان کو بہت فائدہ ملا، مال غنیمت ملا، اور بیت المال سے ان کو حصہ ملا، ان کو باقاعدہ راشن ملتا تھا بیت المال سے، سب کو ملتا تھا. مسلمان ہونے سے بہت فائدہ ہوا لوگوں کا. حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ مسلمان ہونے سے جنہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جتنا مال تھا وہ سارا راہ خدا میں صرف کر دیا. اس سے غلام آزاد کیے، اس وقت غلامی کا دور تھا، اس بہت سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے لیکن غلام تھے، اور ان کے ظالم مالک تھے جو ان کو شکنجے دیتے تھے. حضرت خدیجہ اپنے مال سے جا کر ان غلاموں کو خرید کے راہ خدا میں آزاد کر دیتی تھی، بشریت کی نجات کے لیے اپنا مال خرچ کیا. اور تمام مال، یہاں بھی بعضوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال زیادہ تھا اور رسول اللہ نے وہ پیسے لے کے اور غریب لوگوں کو دیتے تھے کہ پیسے لے کے مسلمان ہو جاؤ. یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے. نہ، رسول اللہ پیسے دے کے کسی کو مسلمان نہیں کرتے تھے، پیغام دیتے تھے، تبدیلی لاتے، منقلب کرتے. حضرت خدیجہ کا مال لوگوں کو رشوت معاذ اللہ دینے میں نہیں ہوا استعمال، یا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کو دیگیں پکا کے کھلاتے تھے کہ او ہم راشن دیتے ہیں آپ کو، لنگر کھلاتے ہیں، آپ مسلمان ہو جاؤ. نہ عزیزان من، حضرت خدیجہ نے راہ خدا میں یہ مال دیا ہے، یعنی اس سے اسیر لوگوں کو آزاد کروایا، اس سے نادار لوگوں کی دستگیری کی، ان کی مدد کی، ان کی حتیٰ اس میں ایسے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، ان کی بھی حضرت خدیجہ مدد کرتی تھی جو غیر مسلم تھے، اور اہل بیت آخر تک کرتے رہے، غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے تھے، امداد کرتے تھے ان کو. اور حضرت خدیجہ نے تمام مال اپنا راہ خدا میں صرف کر دیا. حضرت خدیجہ کی استقامت سے رسول اللہ کو بہت سہارا ملا ہوا تھا، جس طرح حضرت ابو طالب کا سایہ تھا شفقت کا، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رسول اللہ کے لیے بہت ہی ہمدرد ساتھی تھی، بہت ہی ہمدرد ساتھی اور مبارز راہ خدا میں. صرف ایک زوجہ نہیں تھی بلکہ ایک ساتھی تھی خدا کی راہ میں، نبوت کے کام میں، مکہ کی سرزمین پر پیغام خدا کو پھیلانے میں بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی، استقامت بھرپور تھی، نڈر تھی، اور شجاع و دلیر اور انتہائی سمجھدار حضرت خدیجہ، بہت سارے امور ایسے تھے جو حضرت خدیجہ اس کے اندر، رسول اللہ بہت سارے امور میں مشاورت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے حضرت خدیجہ کے ساتھ. توجہ کریں، وہ رسول جو خود منع کرتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو، یہ رسول اللہ کی احادیث میں سے ہے کہ آخر زمان اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ عورتوں سے مشورے زیادہ ہوں گے یا عورتوں کے مشوروں سے سارے کام انجام پائیں گے. وہ بس وقت حکومتیں عورتوں کے مشورے سے چل رہی ہیں اور دینی کام بھی عورتوں کے مشورے سے چلتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ، عورتوں سے مشورہ نہ کرو گے، یہ صحیح مشورہ نہیں دیتی، چونکہ ان کی سوجھ بوجھ تھوڑی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. لیکن خود حضرت خدیجہ سے مشورہ کرتے تھے. کیوں؟ حضرت خدیجہ بہت اعلیٰ بصیرت کی مالک تھی، وہی بصیرت جو آج ہمیں چاہیے اسوائے خدیجہ الکبریٰ سے، جس کی آج ضرورت ہے. اگر بصیرت ہوتی خدیجہ الکبریٰ کی، آج یہ حالت نہ ہوتی ہماری پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. بصیرت نہیں ہے بہت پڑھے پڑھے لکھے لوگوں میں، بڑے عظیم علمی درجوں پر فائز ہو گئے ہیں، حضرت خدیجہ کی بصیرت کا ایک ذرہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. ابو لہب کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج حضرت خدیجہ کا اسوہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ پیغام الہی و نظام الہی کی مدد کرنا، پیغام الہی کو سمجھنا، پیغام الہی کے لیے ایثار کرنا، قربانی دینا، یہ حضرت خدیجہ کا اسوہ ہے. لیکن ایسے بے بصیرت ہیں، پڑھے لکھے اور علمی اعلیٰ درجوں پر فائز، لیکن کردار زوجہ ابو لہب کا ہے، وہ ابو لہب کا کردار ہے. مصطفوی انقلاب و مصطفوی راہ میں ابو لہبی سلسلہ رکاوٹ ہے، ہمیشہ رکاوٹ ہے، آج بھی یہی رکاوٹ ہے. علامہ اقبال کی بقول کے وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا، کہ نہ نہ حریف پنجہ فگن نئے، نہ رزم گائے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے. یعنی نہ یہ جنگ کی جگہ نئی ہے، اور یہ جنگ اور نہ وہ پنجہ فگن جو حریف ہیں وہ نئے ہیں، بلکہ وہی فطرت اسد اللہ ہی، وہی مرحبی، وہی انتری. یعنی وہی سب کچھ ابھی جاری ہے، وہی مرحبی، وہی انتری. ایک طرف مرحب و انتر ہیں اور ایک طرف فطرت اسد اللہ ہی ہے، ایک طرف مصطفوی شرر ہے اور ایک طرف ابو لہبی سلسلہ ہے. یہ نبرد ہمیشہ کے لیے ہے. ابو لہبی کردار تو آج بھی ہیں، ابو جہلی کردار آج بھی ہیں، ابو سفیانی کردار ابھی بھی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کا کردار و ابو طالبی کردار کم ہیں. ابو طالب کی طرح پناہ دینا یہ کم ہے، حضرت خدیجہ کی طرح پناہ بننا یہ بہت کم ہے. ہم صرف حضرت ابو طالب کی تقدیس کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن ابو طالب سے کوئی رول ماڈل نہیں اپنایا ہم نے، اسوہ نہیں لیا. حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن حضرت خدیجہ سے اسوہ نہیں لیا. حضرت خدیجہ بہت صاحب عظمت بی بی ہیں، اس لیے نساء العالمین میں سے ہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کو عام کریں، تاکہ یہ حق حضرت خدیجہ کا یہ غصب نہ ہو، یہ کسی اور کو عطا نہ ہو. خاتون اول رسول اللہ نے جن کو متعارف کروایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. عزیزان، یہی بی بی اتنی مالدار، لیکن جب شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب وہ محاصرے کا زمانہ ہے، جب اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا، سب نے مل کر کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو اقتصادی بائیکاٹ کریں، حکا پانی بند کریں، لین دین بند کریں، رفت و آمد ختم کریں، تاکہ یہ تنگ آ کے اپنا سلسلہ، اپنے افکار و اپنا مذہب چھوڑ دیں. شیب ابی طالب گھاٹی میں جا کر بند کر کے رسول اللہ و آپ کے ساتھیوں کو اور راشن پانی بند کر دیا. ظاہر ہے وہاں پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. اسی شیب کے اندر ہی بہت دو عظیم صدمے رسول اللہ کو پہنچے، ایک حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور ایک جناب ابو طالب کی وفات ہوئی یہاں پر، جو بہت زیادہ رنج پہنچا رسول اللہ کو. دو حامی، دو بڑے ناصر رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے گئے. یہ فرق ہے بنیادی. باقی ازواج و جناب خدیجہ میں باقی ازواج نے رسول اللہ سے نصرت لی اور خدیجہ نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے. یہ ناصرہ رسول ہیں, ناصر رسول اللہ ہیں عزیزان, جس رول ماڈل کو ہم نے اپنانا ہے. اور شیب ابی طالب میں بھوک پیاس سختی مسلسل لگ بھگ 3 سال یہ مدت رہی وہاں پر محاصرے کے اندر, اور اکثر وقت روزے میں گزرتا اس مکہ کی سنگلاخ زمین پر اور دھوپ پر, دن رات دھوپ پر اور رات اسی طرح دن دھوپ پر اور رات کھلے آسمان کے نیچے. کھانا کیا تھا ان کا؟ وہ پانی, چونکہ راشن بند کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ پہاڑ بھی سرسبز پہاڑ نہیں ہیں, مٹی کے پہاڑ نہیں ہیں, پتھر کے پہاڑ ہیں. پتھر کے پہاڑوں میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, اکا دکا جھاڑیاں کہیں چٹانوں کے سوراخوں میں یا دراڑوں میں جھاڑیاں اگاتی ہیں. وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی وہ جھاڑیاں, جنگلی و پتھریلی جھاڑیاں نکال کر ان کی جڑوں کو چوستے تھے, ان کی جڑوں کو چوستے اور ان جڑوں سے یعنی وہی کھانا بھی تھا وہی ان کا پینا بھی تھا, درختوں کی جڑیں چوستے تھے. اور چمڑا مثلا مشکیں یا اور چیزیں جو چمڑے کی بنی ہوتی تھی جانوروں, حلال جانوروں کے چمڑے سے, اور جب بہت شدت اختیار کر دیتی تھی بھوک تو وہ چمڑا چوستے تھے, خشک چمڑا زبانوں میں رکھ کر اس کو بگو کر اسے چوستے تھے. یہ حالت تھی شیب ابی طالب میں عزیزان, اس بی بی کی جس نے اتنا ایثار کیا خدا کی راہ میں. اور پھر حضرت خدیجہ کی جو سنت ہے اسوہ, وہ یہ ہے کہ دین سے ہم نے لینا نہیں ہے بلکہ دین کو دینا ہے. حضرت خدیجہ نے دین سے ایک پیسہ نہیں کمایا. آج ہم سب عالم بن کر بھی دین کے ذریعے کماتے ہیں, دین سے کماتے ہیں, دین سے شخصیت بھی بناتے ہیں, دین سے عزت بھی کماتے ہیں, دین سے شہرت بھی کماتے ہیں, دین سے بہت کچھ لیتے ہیں. توجہ ادھر رہے آپ کی, دین سے سب کچھ لیتے ہیں ہم, پیسہ بھی دین سے, ثروت بھی دین سے, مقام و منصب بھی دین سے, ہر چیز دین سے لیتے ہیں. سوال مثلا آج بڑی بڑی شخصیات ہیں دین کے ذریعے, جس طرح سید الشہداء نے خطبہ منا میں فرمایا کہ دیکھو دین نے تمہیں کیا کیا دیا ہے, دین کی وجہ سے تمہاری عزت ہے, دین کی وجہ سے تمہاری شہرت ہے, دین کی وجہ سے تمہارا احترام ہے, دین کی وجہ سے تمہارا وقار ہے, دین کی وجہ سے تمہارا گھر بنا ہے, دین کی وجہ سے تمہارا گھر چل رہا ہے, دین کی وجہ سے تم مقبول ہو, دین کی وجہ سے تمہارے پاس مال و دولت ہے, سب کچھ دین کا دیا ہوا ہے. ایک لحظے کے لیے یہ سوچو کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. آج ہم اس کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں جس نے دین سے سب سے زیادہ لیا ہے. یہ ابو سفیانی طریقہ ہے. ابو سفیان مسلمان ہوا دین سے لینے کے لیے, دین کو دیا کچھ بھی نہیں, صرف دین سے لیا. حضرت خدیجہ وہ ہستی ہے جس نے دین سے لیا کچھ بھی نہیں, دین کو دیا ہے. مال کمایا خود, خرچ دین پہ کیا ہے, اپنی عزت دین پہ, اپنی صحت دین پہ, اپنا مقام دین پہ قربان کیا, ہر چیز دین پہ قربان کی, وہ حتیٰ اپنی اولاد دین پہ قربان کر دی. فاطمہ انفاق در, خدیجہ انفاق در راہ خدا کا اسوہ کاملہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ متقی وہ ہے جو انفاق کرتا ہے راہ خدا میں, خرچ کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. نہ یہ کہ جو خدا سے بہت کچھ لے لیتے ہیں وہ بڑے مومن نہیں ہیں. جن کو خدا نے جو کچھ دیا ہے خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. حضرت خدیجہ کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا خدا کی راہ میں دے دیا, وہ اولاد بھی خدا کی راہ میں دے دی, جان بھی خدا کی راہ میں دے دی. حضرت خدیجہ شیب ابی طالب میں محاصرے میں اس سختی کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئیں, اور جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت کی، اور وصیت کے الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں معافی مانگتی ہوں، آپ سے معذرت چاہتی ہوں اس بابت کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی. یعنی حضرت خدیجہ نے اپنی وصیت سے رسول اللہ کے آنسو نکال دیے، پہلے کہا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، حق ادا نہیں کر سکی. ظاہر رسول اللہ کے سامنے تھا خدیجہ کا کردار، کہ خدیجہ جو راتوں کو اٹھ کے غار حرا میں کھانا پہنچاتی تھی. بعض اوقات رسول اللہ گھر سے نکل جاتے، جناب خدیجہ کو معلوم ہوتا کہ رسول اللہ کے دشمن ہیں مکہ میں، اور پیچھے پیچھے خود جاتی راتوں کو چراغ لے کر رسول اللہ کو کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے، اور پوچھتی لوگوں سے کہ کہاں ہیں. محافظ بن کر رسول اللہ کے سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہتی، چونکہ معلوم تھا، جانتی تھی کہ سارا مکہ دشمن ہے اور رسول اللہ تنہا گھر سے چلے گئے ہیں، تو میں ساتھ دوں، ناصرہ بنوں رسول اللہ کی. یہ طریقہ کار تھا جناب خدیجہ کا عزیزان. اور پھر یہ وصیت کرتے کرتے جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کرنا. اور ساتھ ہی بی بی یہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے بعد شادی کر لینا، لیکن یہ میری بیٹی کا خیال رکھنا. جناب سیدہ فاطمہ کو بلایا، چھوٹی سی تھیں اس وقت، شیب ابی طالب میں بلا کر پاس بٹھایا اور رسول اللہ کو یہ وصیت کی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ آپ جس خاتون سے بھی شادی کریں، مناسب سمجھے کر لیں شادی، لیکن عموماً سوتیلی مائیں سوتیلے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. اس لیے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ خود خیال رکھنا، اور برفرض اگر، توجہ فرمائیں، یہ جملہ بہت جگر خراش جملہ ہے جناب فاطمہ کا، بہت دل خراش جملہ ہے جناب فاطمہ کا. جناب فاطمہ رسول اللہ کو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، چونکہ بعض اوقات سوتیلی مائیں بچوں کا خیال نہیں رکھتی اور انہیں جھڑکتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، اور بعض اوقات مارتی ہیں بچوں کو، آپ خود فاطمہ کا خیال رکھنا. اور فرماتی ہیں کہ یہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی فاطمہ کے چہرے پہ، منہ پہ نہ تھپڑ مارے کبھی بھی. عجیب وصیت کی ہے جناب خدیجہ نے، بہت جگر خراش وصیت ہے، بہت جگر خراش وصیت. رسول اللہ منع فرماتے تھے، لوگوں کو فرماتے تھے جانور کو بھی جب مارنا ہو تو منہ پہ نہ مارنا کسی کو. سخت شدید مذمت ہے جانور کے منہ پہ ضرب لگانے کی. جانوروں کو مارنے میں بس اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، مار سکتے ہو، لیکن رسول اللہ فرماتے منہ پہ مت مارو کسی کو. اور جناب خدیجہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، بس ایک خیال رکھنا، میری فاطمہ کو منہ پہ کوئی نہ مارے، فاطمہ کے چہرے پہ کوئی تماچا نہ مارے، میری روح تڑپ جائے گی، میں اس عالم میں تڑپ جاؤں گی اگر کسی نے فاطمہ کے منہ پہ مارا. لیکن کیا معلوم تھا فاطمہ پہ کتنے مصائب ٹوٹیں گے، اتنے مصائب ٹوٹیں گے کہ فاطمہ 90 دن کے اندر آ کر اپنے بابا کے مزار پر فریاد کریں گی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علل ایام سرن لیالیا. اتنے مصائب ٹوٹے، اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پہ نازل ہوتے وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے. بی بی جب گئی دربار میں، جاتے روتی ہوئی گئیں اور روتی ہوئی آئیں، جناب سیدہ روتی ہوئی گئیں اور روتی ہوئی آئیں. اس لیے رسول اللہ جناب فاطمہ کا بہت احترام کرتے تھے، اس احترام میں ایک جناب خدیجہ کی وصیت کا بڑا اثر تھا. جناب فاطمہ کو آغوش میں لیتے رسول اللہ، اور وہ احترام کرتے جو عموماً بیٹیوں کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جناب خدیجہ کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، خود خیال رکھنا. رسول اللہ نے ہمیشہ خود خیال رکھا، لیکن رسول اللہ کے بعد بہت ظلم ہوا جناب سیدہ کے ساتھ. دربار میں گئیں روتی ہوئی اور روتی ہوئی واپس آئیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دربار سے جب روتی ہوئی واپس آئیں تو بہت شدید رو رہی تھیں، اور جب گھر میں پہنچی امیر المومنین نے پوچھا کہ بی بی کیا حق نہیں ملا اس وجہ سے اتنا رو رہی ہیں آپ، کیا حق نہیں ملا؟ تو اس وقت جناب سیدہ بلک بلک کے روئیں، فریادیں کر کے روئیں اور فرمایا کہ اے علی کاش مجھے حق سے محروم رکھا گیا ہوتا۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ اپنی بات کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤں، مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم عزیزان۔ اور پھر وہ منظر جس نے خدیجہ کو تڑپا دیا کہ جب لوگ آئے علی کو لینے کے لیے، علی کو لینے کے لیے آئے اور بی بی دروازے پر آئیں، جس طرح خدیجہ رسول اللہ کی محافظ تھیں جناب سیدہ علی کے محافظ تھیں، اور دروازے کے پیچھے آ کر ان سے پوچھا کہ تم ہو کون، تم کون ہو، من انتم، تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم تعارف کروایا، ہم فلاں ہیں۔ کہنے لگی محمد کو تو جانتے ہو، رسول کو تو جانتے ہو، میں اسی رسول کی بیٹی ہوں، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ فرمایا میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتی، جب تک میں زندہ ہوں علی تک تم نہیں آ سکتے۔ بہت دردناک طریقے سے دروازہ جلایا گیا، دروازہ گرایا گیا، اور دروازہ گرا کے جناب سیدہ کو زخمی کیا گیا، اور زخمی سیدہ کے اوپر سے گزر کر علی تک جا پہنچے، اور علی کو پکڑ کر لا رہے تھے جب، اور جناب سیدہ اپنے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اور جب جناب سیدہ کے قریب سے علی کو گزارا گیا، جب قریب سے گزارا گیا تو جناب سیدہ کو اپنا درد بھول گیا، علی کے دامن کو تھام لیا، اور یہ لعین یہ خود کہتا ہے میں نے زہرا کا ہاتھ چھڑانے کے لیے کیا کیا، کہتا ہے میں نے تازیانہ لے گیا اور تازیانہ ہوا میں لہرا کر اس زور سے میں نے زہرا کے دست اطہر پہ مارا کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے یہ بھی کہ جناب سیدہ کو تماچے بھی مارے گئے۔ یہ وہ لحظہ تھا جب قبر میں خدیجہ تڑپ گئیں، جب اس عالم میں خدیجہ تڑپ گئی، اور خدیجہ نے فریاد کی یا رسول اللہ مجھے اسی دن کا ڈر تھا میری زہرا کو کوئی تماچے نہ مارے، اور آج یہ امت میری زہرا کو تماچے مار رہی ہے۔ اور عزیزان اولاد خدیجہ کو یہ آخری تماچا نہیں تھا، یہ پہلا تماچا تھا، اور پھر کربلا میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے تماچوں سے جن کے منہ سرخ ہوئے تھے، اور جب کوئی آگ بجھانے آتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے تھے اللہ کے واسطے ہمیں نہ مارو، ہمارے تماچے نہ مارو ہمارے منہ پر۔ خدیجہ کی اولاد قیامت تک تماچے کھاتی رہے گی، اور معلوم نہیں خدیجہ نے کیوں یہ وصیت کی تھی یا رسول اللہ میری اولاد کو کوئی تماچا نہ مارا کرے، میری اولاد کو کوئی تماچا نہ مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔